السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين، والحمد لله رب العالمين.
محترم حاضرين، معزز سامعین، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اس رب کریم کے انعامات میں سے ایک عظیم تر انعام اولاد کی شکل میں بھی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو صاحب اولاد بنایا، ماں باپ بنایا، رشتے عطا فرمائے، اس اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ڈالی. گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ پاک نے بڑے پیار بھرے انداز میں ہمیں حکم دیا ہے کہ اے میرے ایمان والے بندو، تم خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو مخاطب کرتا ہے تو خطاب کرنے کے دو انداز ہیں. بیٹے کا نام اگر تو ہوتا ہے زید، تو ایک تو انداز خطاب یہ ہے کہ انسان اپنے بیٹے کو بلائے، نام پکار کر، زید فلاں کام کر دو. اور دوسرا انداز خطاب یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو اس رشتے سے بلائے جو ان دونوں کے درمیان قائم ہے، بیٹے یہ کام کر دو. تو اس بیٹے کے رشتے میں جو پیار اور محبت اور شفقت بھری ہوئی ہے، جو رس گھلا ہوا ہے، وہ زید کے اندر نہیں ہے. باپ اپنے بیٹے کو ایک کام سپرد کر رہا ہے تو اس رشتے کی یاد دہانی کراتے ہوئے، اس رشتے کا واسطہ دیتے ہوئے جو ان دونوں کے درمیان قائم ہے، اور کہتا ہے کہ بیٹے فلاں کام کر ڈالو، تو بیٹا بھی بڑے چاؤ میں، بڑے ناز میں، بڑے انداز میں اپنے باپ کا اس کام کو کرے گا، اور خدمت انجام دینے میں خوشی خوشی بسر و چشم باپ کی بات کی تعمیل کرے گا. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں اپنے بندوں کو جہاں عام انداز میں خطاب فرمایا ہے تو وہاں فرمایا کہ اے لوگو، کہیں 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 بنی آدم کے الفاظ سے تعبیر فرمایا، کہیں دوسرے تیسرے القاب سے خطاب فرمایا، لیکن جب کبھی اپنے مخصوص بندوں سے خطاب فرماتے ہیں تو اللہ پاک بھی اپنے اور ان بندوں کے درمیان جو ایک خاص تعلق ہے، جو ایک خاص نسبت ہے ایمان والے بندوں کی اپنے رب ذوالجلال کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو خطاب کرتے وقت بسا اوقات اسی پیار بھرے انداز کو استعمال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے بندو، اے مجھے ماننے والے بندو، اس وقت نسل انسانی کے اندر وہ تمام کے تمام انسان الگ ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے، اس وقت خطاب صرف اللہ تعالیٰ اپنے ان مخصوص بندوں سے فرماتے ہیں کہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ایمان کا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں، اپنا مالک، اپنا خالق، اپنا معبود برحق، جو توحید کے قائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اپنے ان مخصوص بندوں کو الگ کر کے پھر ان کے ساتھ خطاب فرماتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ پاک نے بڑے پیار بھرے انداز میں اہل ایمان کو خطاب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، جو مجھ کو ماننے والے، تم خود بھی اپنے آپ کو، اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ آگ جو اتنی خطرناک ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں۔ روئے زمین پر بسنے والی نسل انسانی، بے شمار انسان اس زمین پر بستے ہیں، اللہ کے دوست بھی ہیں، اللہ کے دشمن بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت اولاد اپنے دوستوں کو بھی عطا فرماتا ہے، دشمنوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ دوستوں کا انداز الگ ہوا کرتا ہے، دشمنوں کا انداز جدا ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں مشترکہ طور پر عطا فرمایا کرتے ہیں، دشمنوں کو بھی اللہ پاک نے جہاں اور نعمتیں عطا فرمائی وہاں اولاد کی نعمت سے بھی سرفراز فرمایا، اور ان کا انداز زندگی اللہ پاک نے قرآن کریم میں بتایا کہ جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کو نہ ماننے والے، ان کا انداز زندگی تو یہ ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کی ظاہری خوشنمائی کو دیکھا کرتے ہیں، دنیا کی ٹیپ ٹاپ کے اوپر فدا ہوتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کی ظاہری زندگی کو ہی اپنی اصل زندگی سمجھا کرتے ہیں۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت کی زندگی سے یہ بالکل بے پرواہ ہیں، غفلت کا شکار ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ پاک اولاد کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ ان لوگوں کا انداز زندگی یہ ہے کہ ان کی ساری زندگی اور زندگی کی ساری تگ و دو، بھاگ دوڑ، اور اپنی زندگی کی ساری صلاحیتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی اولاد کی صلاحیتیں، ان سب کا مطمح نظر وہ دنیا کی ترقی ہوا کرتا ہے۔ وہ سارے اپنے علم و ہنر بروئے کار لا کر دنیا کی ترقی کی انتہا کو پہنچ کر سمجھتے ہیں کہ ہم عروج پر پہنچ گئے، ہم نے کمال حاصل کر لیا۔ اگر اپنی اولاد کو دنیاوی عہدے اور منصب پر فائز ہوتے ہوئے دیکھ لیا، تو وہ لوگ جن کا مزاج یہ ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جو دنیا کی ظاہری چمک دمک تک، دنیا کی ترقی تک اپنی محنت اور کوشش کی انتہاؤں کو لگانے والے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ دنیاوی ترقی مل گئی تو سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد بڑی خوش نصیب ہے، اس کے نصیب چمک گئے، ترقی اس نے حاصل کر لی، دنیا کا عہدہ اور منصب اس کو مل گیا، اطمینان کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اللہ پاک نے اپنے دوستوں کا نقشہ بھی کھینچا کہ اللہ کے دوست وہم بالآخرت ہم یوقنون، ان کا انداز زندگی کچھ جدا گانا ہے کہ ان کی نگاہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے اوپر جمی رہتی ہے، کہ وہ آخرت کے اوپر صدق دل سے ایمان لانے والے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، محدود ہے، عارضی ہے، ایک اور زندگی ہے جو بہت طویل ہے، اور وہی زندگی اصل ہے، اور وہی زندگی دائمی ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، آخرت کی زندگی ہی بہتر اور دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ کے دوست جن کا انداز زندگی یہ ہے کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ جو آخرت کی زندگی پر یقین رکھنے والے وہ اس دنیاوی زندگی کے اندر آخرت پر نظریں جمع کر اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی تمام کی تمام صلاحیتوں کو، اپنی اولاد کی تمام صلاحیتوں کو جب اجاگر کرتے ہیں تو آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر چلا کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ پھر اپنی اس دنیا کو آخرت کی کھیتی بنانے والے ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کی ساری محنت، ساری بھاگ دوڑ، اپنے علم و ہنر کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو سامنے رکھ کر ہوتا ہے۔ خود بھی وہ صاف ستھری زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کی ساری محنت اپنی اولاد کے اوپر اس انداز سے ہوتی ہے کہ ہماری اولاد بھی پاک و صاف زندگی بسر کرنے والی ہو۔ اس کی ایسی تعلیم اور تربیت کرتے ہیں کہ اولاد شروع ہی سے اس انداز سے جوانی کے اندر اور جوانی سے بڑھاپے کے اندر قدم رکھتی ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کمائی کے اندر بھی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ دونوں انداز زندگی اللہ پاک نے رکھے اور ایک نقشہ زندگی کا دے دیا کہ وہ لوگ جو دنیا کی ترقی کو اپنی اصل ترقی سمجھ کر اس عہدے اور منصب تک پہنچ کر مطمئن ہو گئے، کل کو جب آنکھ بند ہوگی اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ظلمت ہی ظلمت ہوگی، ہر طرف سے عذابوں کی اور ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی گرفت کی پکڑ کے اندر آ رہے ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوستوں میں سب سے زیادہ اونچی ہستیاں حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کی ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے براہ راست علوم سے نوازا، جن کا رشتہ زمین پر رہتے ہوئے آسمان سے جڑا رہتا ہے، ہر لمحے وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ بہت ہی زیادہ دور اندیش، با کمال اور با صلاحیت ہستیاں ہوتی ہیں حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کی کہ جو اپنے بھی، اپنی امت کے بھی، اپنی اولاد کے بھی سب سے زیادہ ہمدرد اور خیرخواہ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان پیاری ہستیوں کا ایک نقشہ کھینچا ہے اور ایک درس دے دیا ہدایت کا کہ اگر تم بھی اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنا چاہتے ہو تو سبق حاصل کرو ان ہستیوں سے کہ جو سب سے زیادہ باشعور تھے، عقل و دانش کے پیکر تھے، براہ راست جن کو علوم وحی کے ذریعے سے نوازا جاتا تھا، جو اپنی اولاد کے لیے، اپنی امت کے لیے سب سے بڑے رہبر اور رہنما، سب سے زیادہ ہمدرد اور خیر خواہ، ان کا انداز زندگی کیا تھا؟ اللہ پاک نے بڑے پیارے انداز میں سوال فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے پاس موت کے آثار ظاہر ہونے لگے، موت قریب تھی۔ اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب کو موت آنے والی تھی، زندگی اختتام پذیر تھی اور آخری لمحات چل رہے تھے۔ اپنی آل اولاد کو، پورے کنبے اور خاندان کو، پوری نسل کو جمع فرمایا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، دنیا سے جاتے جاتے اپنی اولاد کو جمع فرما کر سوال فرما رہے ہیں، اے میری آل اولاد، اے میرے بیٹو، اے میرے پوتو، اے میرے نواسو، ما تعبدون من بعدی، ساری زندگی میں نے تم پر محنت کی، تمہاری تربیت کے اوپر میں نے ساری زندگی کے لمحے لمحے لگائے، تمہیں اپنے رب کے ساتھ جوڑا، اس کی معرفت اور محبت سے آشنا کرایا، اب میں تو اس دنیا سے چلا جا رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ میرے دنیا سے گزر جانے کے بعد ما تعبدون من بعدی، تم کس انداز سے عبادت انجام دو گے، تمہارا رہن سہن، زندگی کے طور طریقے کیا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا، چشم تصور سے دیکھا جائے کہ انسان کی زندگی کے آخری لمحات ہوں، بڑوں کا سایہ سر سے ہٹنے والا ہو، موت کے آثار نمودار ہو رہے ہوں، پیغمبر کی ہستی ہو اور اولاد کے اندر بھی چیدہ چنندہ ایسے منتخب ہستیاں ہوں، یہ وہ مبارک خاندان ہے جس کے اندر چار پشتیں اللہ پاک نے انبیاء کی رکھی ہیں، خود حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر، اولاد بھی پیغمبر، والد بھی پیغمبر، چچا بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو حضرت یعقوب کے دادا ہیں، جد الانبیاء ہیں، اور پھر آپ کے صاحبزادوں میں حضرت اسماعیل وہ بھی پیغمبر، حضرت اسحاق وہ بھی پیغمبر، حضرت اسحاق کے صاحبزادے حضرت یعقوب ان کو بھی اللہ پاک نے پیغمبری سے نوازا، اور حضرت یعقوب کے صاحبزادے حضرت یوسف ان کو بھی پیغمبری سے نوازا، ایسا مبارک خاندان۔ لیکن دنیا سے جاتے وقت اگر تو کوئی فکر دامنگیر ہے تو وہ یہی، دنیا کے اساسوں کی نہیں، دنیا کے گھر بار کی نہیں، مال و دولت کی نہیں، جو سوال کیا جا رہا ہے دینداری کے بارے میں کہ میرے بچوں، یہاں پر قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو لفظ استعمال فرمایا بنین کا، بنین کا اطلاق بیٹوں پر بھی، پوتوں پر بھی، نواسوں پر بھی، پوری نسل پر ہوتا ہے۔ آل اولاد کو جمع فرما لیا اور پھر ان سے پوچھا جا رہا ہے ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں یہ بتاؤ کہ میں تو اب ان قریب اس دنیا سے داغ مفارقت دے کر جانے والا ہوں اور قبر کا پیوند بننے والا ہوں، یہ بتاؤ کہ میرے بعد تمہاری عبادت کا حال کیا ہوگا۔ وہ اولاد جو بیٹے پوتے نواسوں کی شکل میں تھے بیک زباں، اللہ کی اس پیاری ہستی کو جواب دیتے ہیں کہ ابا جان نعبد الہک، ہم تو آپ کے معبود برحق اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے، وہ الہ آبائک اور آپ کے آبا اور اجداد جو گزرے ہیں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، ہم تو ابراہیم اسماعیل اسحاق کے ایک ہی معبود برحق کی عبادت کریں گے، ونحن له مسلمون، ہم اسی کی اطاعت کرنے والے رہیں گے۔ بظاہر ایک پیغمبر کی موت کا نقشہ ہے، چشم تصور سے دیکھا جائے پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں، آس پاس پوری اولاد کا جھمگٹا ہے، سوال ہو رہا ہے کہ میرے بعد تم کس انداز سے عبادت کرو گے۔ یہ پوری اس محنت کا سوال تھا کہ زندگی بھر اپنی اولاد کو جو تربیت دی، جو ان کی نشو نما کی، جو ان کو راہ راست پر لگایا، جو ان کے عقائد مضبوط کیے، اب جاتے جاتے امتحان لیا جا رہا ہے کہ میرے بچوں میرے بعد تم کس انداز سے عبادت کرو گے۔ قرآن کریم جو صدا بہار درس ہدایت ہے، اللہ پاک نے اس قرآن کے اندر اس واقعے کو نازل فرما کر کسی تاریخی واقعے کو بیان نہیں فرمایا، امت کے لیے رہنمائی فرمائی کہ اے قرآن کے پڑھنے والوں، اے قرآن کے ماننے والوں، اے قرآن کریم پر ایمان لانے والوں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یہ پورا واقعہ رونما ہوا؟ اس میں تمہارے لیے درس ہے کہ تم بھی اپنی اولاد کے لیے ایسے ہی فکر مند رہا کرو کہ تمہاری اولاد تمہارے سامنے جیتے جی تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور جب کل کو جب تم دنیا سے چلے جاؤ تمہارے جانے کے بعد بھی یہ اولاد گمراہی کے راستے پر نہ چل پڑے۔ اس کی بنیادیں ایسی مضبوط کر جاؤ، اس کے عقائد ایسے پختہ کر جاؤ، اس کی تربیت ایسی مستحکم کر جاؤ کہ تم رہو یا نہ رہو اولاد تمہاری راہ راست پر چلتی رہے۔ یہ اولاد اللہ کے دوست اپنی اولاد کو اپنے لیے سرمایہ آخرت بنایا کرتے ہیں، اللہ کے دشمن اور ان کے پیروکار اپنی اولاد کو دنیا کا اثاثہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کو دنیاوی تعلیم دے کر اونچے سے اونچی عہدے اور منصب دلا کر اس بچے کو اس اولاد کو کمائی کا پرزہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے پیسہ ہی پیسہ ہو، دولت کے انبار ہوں، وارے کے نیارے ہوں، لیکن اللہ کے دوست حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کے سچے پیروکار یہ اپنی اولاد کو آخرت کا اساسہ بناتے ہیں۔ دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تربیت صحیح تناسب کے ساتھ دے کر اس انداز سے اس نہج پر اس کی تربیت کرتے ہیں کہ یہ اولاد اس بات کا مزداق بن جائے کہ ہم جیے تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آنکھ بند ہو جائے تو فرمایا کہ اذا مات العبد، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے انقطع عمله اس کے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, تمام کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے, علم ينتفع به, علمی خدمات چھوڑ گیا, شاگرد چھوڑ گیا, کتابیں چھوڑ گیا, علمی ورثہ چھوڑ گیا. تو جتنا زیادہ اس کے علم سے فیضیاب ہوتے رہیں گے انتقال کے باوجود بھی اس کو اجر و ثواب پہنچتا رہے گا. اور صدقہ جاریہ یا کوئی ایسی نیکی کر گیا کہ جس کے اوپر لوگ فیضیاب ہوتے جا رہے ہیں اور انتقال کے باوجود بھی اس کو اجر و ثواب پہنچ رہا ہے. کسی ضرورت مند علاقے کے اندر پانی کا کنواں کھدوا دیا, کسی علاقے کے اندر مسجد تعمیر کرا دی, کہیں مدرسہ بنوا دیا, کہیں مسافر خانہ بنا دیا, کہیں لوگوں کے آرام کے لیے, قیام کے لیے ہوٹل اور سرائے بنا دیا, کہیں لوگوں کے فائدے کے لیے ہرا بھرا باغ اور ہرا بھرا درخت لگا دیا, کہیں لوگوں کے فائدے کے لیے نہر کھدوا دی, کسی بھی انداز سے لوگوں کے فائدے کے لیے ہسپتال بنا دیا, رفاہی شعبے قائم کر کے چلا گیا. لوگ اس کے انتقال کے باوجود بھی اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں, یہ صدقہ جاریہ ہے. تیسری چیز, او ولد صالح یدعو له, یا نیک اولاد چھوڑ گیا کہ اس کے انتقال کے باوجود بھی وہ دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو یہ انتقال کے باوجود نیک اولاد آخرت کے لیے اثاثہ اور سرمایہ بنتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اولاد کی تربیت سے غفلت برتی جائے, دنیا کے لحاظ سے تو اس کو کامیاب بنا دیا جائے, ترقی کے بام عروج تک پہنچا دیا جائے, کسی کمپنی کا عہدیدار اور منصب پہ اوپر فائز ہونے والا آفیسر بنا دیا جائے, کسی فیکٹری کا کارآمد پرزہ بنا دیا جائے, پیسے کمانے کی مشین بنا دیا جائے, لیکن دینداری اس کو نہ سکھائی, دین سے اس کو واقف نہ کرایا, دینی تربیت سے اس کو دور رکھا, تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اولاد کی تربیت سے غفلت برتنے والے پھر جیتے جی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتے ہیں. جس نے اولاد کی تربیت سے غفلت برتی دنیا کے اندر بھی اس کو سزا ملتی ہے, آخرت کے اندر بھی اس کے لیے عذاب تیار ہے. دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کہ جس اولاد پر ماں باپ نے محنت نہ کی, ان کی دینی سوچ نہ بنائی, دینداری سے ان کو آشنا نہ کرایا, عبادت گزار نہ بنایا, وفا شعار نہ بنایا, اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت ان کو نہ سکھائی, جو اولاد اللہ کی نہیں ہوتی رب کعبہ کی قسم وہ کبھی ماں باپ کی بھی نہیں ہوتی. جو اپنے مالی کے حقیقی کو نہ پہچانے وہ اپنے ماں باپ کے مرتبے اور مقام کو کیا پہچانے گی. تو جب اولاد کو دینی تربیت سے دور رکھا جائے, اولاد کوری کی کوری پل بڑھ کے دنیا کی کارآمد ایک مشینری کا پرزہ بن گئی, تو جیتے جی دنیا کے اندر ایسے ماں باپ کو یہ سزا ملتی ہے کہ ماں باپ اس اولاد کی طرف سے پیار اور محبت سے محروم رہتے ہیں, شفقت بھرے میٹھے بولوں سے محروم رہتے ہیں, پائی پائی کو ترس جاتے ہیں. یہی اولاد جس کو دینی تربیت نہ دی گئی کل کو مال و دولت کے بٹواروں کے سلسلے میں جہاں مال کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ مکان میرا, یہ دکان تیری, یہ گاڑی اس کی, جیتے جی ماں باپ کی بھی تقسیم ہوتی ہے, ایسی اولاد ماں باپ کو بھی تقسیم کہتی ہے, کہتی ہے کہ میں باپ کو رکھ لوں گا اپنے گھر, وہ ماں کو رکھ لینا اپنے گھر. وہ ماں باپ جنہوں نے خون پسینے کی کمائی سے سر چھپانے کے لیے ایک ٹھکانہ بنایا تھا, جیتے جی یہی اولاد جس کی صحیح تربیت نہیں کی گئی ماں باپ کے بھی بٹوارے کر دیتی ہے. معاشرے کے اندر تربیت نہ ہونے کی صورت میں ایسی اولاد بھی سامنے آتی ہے کہ جو ماں باپ کو بہت سمجھ کر ان ٹھکانوں پر پہنچا دیتی ہے جہاں بوڑھے لوگوں کی نشو نما کی جاتی ہے, اولڈ ہوم جس کو کہا جاتا ہے, ایڈی سینٹر کا رخ ان کو کرا دیا جاتا ہے. ایسے ماں باپ کو بہت سمجھ کر اپنے سے دور کر دیا جاتا ہے, اور اگر دور نہ بھی صحیح تو کہتے ہیں کہ بیعت وقت دونوں کی ہم کفالت نہیں کر سکتے, ایک بیٹا ماں کی ذمہ داری لے لے, وہ اپنی ماں کو اپنے گھر لے جائے, ہم باپ کو اپنے گھر لے آتے ہیں. یہ جیتے جی سزا ملتی ہے اس اولاد کی طرف سے کہ جس اولاد کی دینی تربیت نہ کی گئی ہو. اور اگر اولاد کی صحیح تربیت ہو, دینی تربیت ہو, اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کو سر کا تاج بناتی ہے. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ دسترخوان پہ ماں کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے، لیکن ہاتھ روک کے رکھتے، جب ماں کھانا کھا کے فارغ ہو جاتی پھر ہاتھ بڑھاتے اور کھانا کھاتے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں تناول فرماتے؟ فرمانے لگے کہ جس برتن میں میری والدہ ماجدہ کھانا کھا رہی ہے مجھے اندازہ نہیں کہ اس پلیٹ کے اندر میری والدہ کی چاہت کس جانب پڑ جائے، ممکن ہے کہ میرا ہاتھ اس چاہت والی جگہ پر پڑ جائے کہ جس کو کھانے کا میری والدہ نے ارادہ کر لیا ہو، ممکن ہے کہ نادانستہ طور پر میں اس جگہ سے لقمہ بنا کر کھا جاؤں جہاں سے کھانے کا میری والدہ نے ارادہ کیا تھا۔ میں اتنی بھی ناگواری اپنی والدہ کی برداشت نہیں کر سکتا کہ پلیٹ کے اندر جس جگہ سے میری والدہ نے کھانے کا ارادہ کر لیا ہو میں اس جگہ سے لقمہ اٹھا کر کھا لوں، پہلے میں تسلی سے اپنی والدہ کو کھانے دیتا ہوں اس کے بعد پھر میں لقمہ بناتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صحیح اولاد کی جب تربیت ہو تو پھر اس طرح کے انداز دکھائی دیتے ہیں۔ ایک کھجور کا درخت بہت ہی زیادہ پھلدار تھا، پھل دینے والا تھا، جس کی قیمت اس زمانے میں 1000 درہم تک پہنچ گئی تھی۔ لوگوں کے ہاں اس درخت کی مانگ بڑھ گئی، لیکن جو اس درخت کے مالک تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کو تنے کے اندر سے کریت کریت کر اس کا گودا سارا کھوکھلا کر دیا، یہاں تک کہ وہ درخت ناکارا ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اتنا قیمتی درخت جس کی قیمت 1000 درہم تک پہنچ چکی تھی، آپ نے اس کو کھود کھود کے کھوکھلا کر ڈالا؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ میری ماں نے چاہت ظاہر کی تھی کہ مجھے کھجور کے درخت کے تنے کا گودا کھانا ہے۔ میری عادت رہی ہے کہ جب کبھی میری ماں مجھ سے کوئی فرمائش کرے تو میں اپنے مال کے اندر سب سے قیمتی مال اپنی ماں کی خدمت میں پیش کیا کرتا ہوں۔ میرے اساسے کے اندر سب سے زیادہ قیمتی درخت یہی کھجور کا تھا، میں نے اس درخت کے تنے کو کریت کریت کے اس کا گودا اپنی والدہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ 1000 درہم کا درخت اپنی والدہ کی چاہت پر قربان کر دینا گوارا ہے، لیکن ماں کی چاہت کو توڑنا گوارا نہیں۔ صحیح تربیت جب ہو، نو عمر لڑکا ہے، یتیم ہے، سر سے باپ کا سایہ ہٹ چکا، ماں نے تعلیم کے لیے تجارتی قافلے کے ساتھ بغداد روانہ کر دیا، راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیا، سب کو لوٹ لیا۔ ماں نے چلتے وقت بیٹے کی لباس کے اندر 40 دینار سی دیے تھے، کہا کہ بیٹا تمہارے والد نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت 80 دینار چھوڑے تھے، 40 تو تمہارے چھوٹے بھائی کے لیے، 40 تمہارا حصہ ہے، نہ جانے واپسی تک تمہاری ہماری ملاقات ہو کہ نہ ہو، یہ 40 دینار تمہارے کپڑوں میں سی رہی ہوں، بوقت ضرورت کام آئیں گے۔ اور رخصت ہوتے وقت ماں نے اتنی سی نصیحت کی تھی کہ بیٹا جو بھی کچھ ہو جائے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے یلغار کر دی، پورے قافلے کو لوٹ لیا۔ اس بچے کے پاس بھی جب ڈاکو آیا، پوچھا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا کہ میرے پاس بھی ہے۔ کیا ہے؟ بتایا 40 دینار۔ اس زمانے میں 40 دینار ایک بہت بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ ڈاکو حیران ہوا کہ بچہ غریب الحال 40 دینار پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ اس نے بھی جب پوچھا بتایا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کہاں ہیں؟ اشارہ دیا کہ میرے لباس کے اندر اس جگہ سلے ہوئے ہیں۔ جب اس کو کاٹ کے پھاڑ کے دیکھا گیا، واقعتاً 40 دینار نکلے۔ ڈاکوؤں کو سردار دنگ رہ گیا کہ بیٹا یہ 40 دینار یہاں کیوں رکھے، کس نے رکھے؟ بتایا کہ میری والدہ نے مجھے سفر پر بھیجا ہے علم دین کے حاصل کرنے کے لیے بغداد، چلتے وقت یہ میری پوری جمع پونجی تھی، میری والدہ نے میرے حوالے کی تھی۔ کہا کہ تم نے ہم سے چھپایا کیوں نہیں؟ بتایا کہ میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جو بھی کچھ ہو جائے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اس 40 دینار کی کیا اہمیت، میں اپنی والدہ کی اس نصیحت کو نہیں چھوڑ سکتا، 40 دینار جاتے ہیں تو جائیں۔ یہ بات ڈاکوؤں کے سردار کے دل پر ایسی لگی کہ یہ بچہ اپنی ماں کی نصیحت پر اتنا زیادہ عمل پیرا ہے، اور میں آج تک اپنے رب کے وعدوں کو ٹھکرانے والا۔ اور اس کے بعد اس بچے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر زار و قطار رو رو کر توبہ کی، معافی مانگی اور کہا کہ بیٹا مجھے اپنے ہاتھ پر توبہ کراؤ کہ آج کے بعد میں بھی ڈکیتی سے توبہ کرتا ہوں۔ پورے ڈاکوؤں کے قافلے نے توبہ کی۔ یہ وہ بچہ تھا جس کی ماں نے بچپن سے ایسی تربیت کی تھی کہ اللہ پاک نے ماں کے اس اخلاص کی بدولت تربیت کے نتیجے میں تمام کے تمام ڈاکوؤں کو ہدایت سے نوازا، اور اس کے بعد وہ سب کے سب آپ کے زیر تربیت رہ کر اپنے وقت کے امام بنے۔ یہ بچہ جو جا رہا تھا علم کے سفر پر، ان کا نام نامی اس میں گرامی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ تربیت جب صحیح ہو، ماں لٹتا ہو تو لٹ جائے، جان خطرے میں پڑتی ہو تو پڑ جائے، لیکن ماں نے ایسی تربیت کی تھی، ایک جملہ کہا تھا کہ بیٹا جو بھی کچھ ہو جائے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اچھی تربیت ہمیشہ اولاد کو کامیاب اور کامران کرتی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ اولاد کی صحیح تربیت نہ کی جائے تو جیتے جی اولاد کی طرف سے وہ دکھ ملتے ہیں کہ انسان جیتے جی موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، اور آخرت کے اندر جو سزا ملنے والی ہے وہاں پر یہی اولاد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا۔ اے رب، ہم تو نادانستہ طور پر، ہم تو بچے تھے، ہمیں شعور نہیں تھا، ہمیں عقل اور سمجھ نہیں تھی، ہمارے ماں باپ نے جس راستے پر چلایا ہم چل پڑے، ہم نے اپنے بڑوں کی تابع داری کی، اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا اور ہمیں گمراہی کے راستے پر ڈال دیا، ہمیں کیا معلوم کہ ہدایت کیا تھی۔ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اے رب ان کو دوگنا عذاب دینا، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان کے اوپر آپ بڑی لعنت ڈالنا۔ آخرت میں بھی انسان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، دنیا کے اندر بھی اولاد کے دکھ دیکھنے پڑتے ہیں، تو یہ سارا نتیجہ تب نکلتا ہے جب اولاد کی صحیح تربیت نہ کی گئی ہو، اور اگر اولاد کی صحیح تربیت کی جائے تو اللہ تعالیٰ جیتے جی اولاد کو ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک بناتے ہیں کہ جیتے جی بھی وہ ٹھنڈک کا سامان بنتی ہے، آنکھ بند ہو جانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنا کر آخرت کے اساسے بلند کرنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ اگر اولاد کی ہمدردی اور خیرخواہی ہمارے دلوں میں ہوگی تو اولاد کو ہمیشہ اچھائی کے ساتھ وابستہ رکھنا، اہل اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، علماء کے ساتھ ان کا تعلق بنانا، نیک لوگوں کی محبت ان کے دل میں بٹھانا، تبھی تو پھر اولاد بھی نیکی کے راستے پر چلے گی۔ اور علماء، صلحاء، اتقیاء، اہل اللہ کے ساتھ محبت، یہی انسان کے لیے اصل اساسہ ہے۔ حضرت مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ایک مرتبہ حوض پر وضو فرما رہے تھے، اس پہ نہر پر، نہر کا پانی اونچائی سے نیچائی کی طرف جا رہا تھا، وضو فرما رہے تھے، آ کر بیٹھے، ایک شخص جو بالائی حصے پر بیٹھا ہوا تھا اس کی نظر پڑی کہ نشیبی علاقے میں امام احمد بن حنبل بھی آ کر وضو فرمانے کے لیے بیٹھ گئے۔ دل میں ایک عالم دین کی عظمت اور محبت تھی، امام احمد کا دل میں احترام تھا، سوچا کہ میرے وضو کا استعمال شدہ پانی نہر کے اندر سے گزرتا ہوا امام صاحب کے پاس سے گزرے اور وہ امام صاحب اس کو استعمال فرمائے، یہ بے ادبی لگتی ہے۔ وہاں سے خاموشی کے ساتھ اٹھا اور امام صاحب سے نچلی جانب آ کر وضو بنانے لگا۔ یہ محبت کا اور ایک عقیدت کا اور ایک عظمت کا اس نے اظہار کیا۔ انتقال کے بعد اللہ پاک نے خواب میں دکھایا، کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا بنی، بتایا کہ صرف امام احمد ابن حنبل کا وہ ادب کام آ گیا کہ اللہ پاک نے مغفرت فرما دی کہ تم نے ہمارے ایک بندے کی جس کی نسبت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اس کی عقیدت مندی میں، اس کے ادب اور احترام میں اس جگہ کو چھوڑ کر نچلی جگہ پہ آ کے وضو بنایا۔ ظاہر ہے کہ کسی عالم دین سے اس کی ذات کے ذریعے محبت نہیں ہوتی، اللہ پاک نے جو نسبت دی ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ اہل اللہ سے جو محبت ہے، دینداروں سے جو محبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ تو جو محبت اللہ کے لیے ہو، اس محبت کے اندر اپنی اولاد کو جوڑا جائے تو اولاد کی بھی تربیت اچھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بھی اچھی تربیت فرمائے، اپنی اولاد کو بھی صحیح نقش قدم پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیتے جی یہ اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو اللہ پاک اس اولاد کو ہمارے لیے آخرت کا صدقہ جاریہ بنائے۔ اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔